बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب قاسم رضیعی، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری نشریات اور ہمارے آرکائیو کے پروگرام، نیز سحر ٹی وی چینل کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری اس ویب سائٹ پر سحر اردو ٹی وی سے نشر کیے جانے والے مختلف پروگرام، من جملہ ٹی وی سیریلز، فلمیں، ڈاکومنٹریز، سیاسی تبصرے اور تازہ ترین خبریں بھی اس سائٹ سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری سائٹ سے ریڈیو تہران کی لائیو خبریں بھی سنی اور دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہماری اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے عالمی خبریں نشر کریں گے، عالمی خبروں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام امیر۔ اور سامعین، دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کے ساتھ ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں لے کر حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا کہ ہمیں تمام پرام جوہری ٹیکنالوجیوں کو حاصل کرنا ہوگا۔ ایران کی افواج نے الیکٹرانک جنگ کی مشقیں شروع کر دی ہیں، جن میں چاروں فوج کے دستے حصہ لے رہے ہیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن نے یمن کے خلاف بندشوں اور محاصرے کے خاتمے اور جنگ بندی کے قیام کے لیے بروئے کار لائے جانے والی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ شام کی وزارت داخلہ نے کہا کہ صدارتی انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے امریکہ کو پاکستانی سرزمین کے استعمال کی اجازت دینے کے حوالے سے میڈیا میں زیر گردش خبروں کی تردید کی ہے۔ اور ہندوستان میں گزشتہ 45 روز کے بعد پہلی مرتبہ کرونا کے نئے معاملات 2 لاکھ سے کم ہو گئے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے سربراہ علی اکبر صالحی نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کے تمام تر دباؤ اور ظالمانہ اور سخت ترین پابندیوں کے باوجود ہم نے اپنے نوجوانوں کی توانائیوں کی بدولت جوہری شعبے میں ترقی و پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر کسی بھی قسم کے دباؤ کے باوجود ایران کو بڑھنے سے نہیں روکا جا سکا۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ علی اکبر صالحی نے کہا کہ پرام شعبے میں ہمیں ہر طرح کی ٹیکنالوجی حاصل کرنا ہوگی اور اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے ویانا مذاکرات میں اہم ترین مسائل کے حل پر زور دیا ہے۔ ویانا میں 4+1 گروپ کے ساتھ مذاکرات کے 5ویں دور کے آغاز سے قبل صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے سید عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ اہم اور سنجیدہ مسائل ہنوز حل طلب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم ایک بار پھر مذاکرات کرنے والے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ کسی حتمی رائے حل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے دیگر وفود کے ساتھ ملاقاتوں کے بارے میں کہا کہ ہم امریکہ کو چھوڑ کر ویانا میں موجود وفود کے ساتھ دو طرفہ رسمی اور غیر رسمی بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان مذاکرات کا 5واں دور آج سے ویانا میں شروع ہو رہا ہے، جس میں ایٹمی معاہدے کی بحالی کے طریقہ کار کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایران کے وزیر صحت نے کہا کہ ایرانی کرونا ویکسین لگانے کا عمل جلد شروع کر دیا جائے گا۔ وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی کا کہنا تھا کہ کرونا کی ایرانی ویکسین کی پبلک ویکسینیشن مہم رواں موسم گرما کے وسط میں شروع کر دی جائے گی، جبکہ ترجیحی ویکسین کا آغاز بہت جلد ہوگا۔ ایران کے وزیر صحت نے کہا کہ ایرانی ویکسین کے ساتھ ساتھ درامد شدہ ویکسین بھی ویکسینیشن مراکز میں دستیاب ہوں گی۔ ڈاکٹر سعید نمکی نے کہا کہ ایران نے کورونا مینجمنٹ کے حوالے سے اچھے تجربات حاصل کیے ہیں اور دنیا کے دیگر ممالک بھی ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی دباؤ اور ظالمانہ پابندیوں کے باوجود ایران نے نظام صحت کے بنیادی ڈھانچے کو ترقی دی ہے اور گزشتہ برس کے دوران 1400 منصوبوں کا افتتاح کیا گیا، جو ایک ریکارڈ ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی افواج نے الیکٹرانک جنگ کی مشقیں شروع کر دی ہیں، جن میں چاروں فوج کے دستے حصہ لے رہے ہیں۔ برکزی ایران کے صوبہ اصفہان کے قریب جاری ان فوجی مشقوں کو اسکائپ شیلڈ 1400 کا نام دیا گیا ہے۔ ان مشقوں کا مقصد مختلف شعبوں میں دو طرفہ الیکٹرانک سگنلوں کو کنٹرول اور پروسیس کرنا ہوگا۔ مائکرو ایئر وہیکل یا ایم اے وی اور حملہ آور ڈرون طیاروں کے مقابلے میں دفاعی صلاحیتوں اور توانائیوں کی جانچ پڑتال، الیکٹرانک جنگ کے سائے میں پہلے سے طے شدہ اہداف کو نابود کرنے کے لیے مائکرو ایئر وہیکل کو مطلوبہ علاقوں میں داخل کرنا اور ایئرل انٹرسپٹنگ نیز سائبر ڈیفنس کی ریہرسل کرنا اسکائپ شیلڈ 1400 فوجی اس مشقوں کے دیگر اہداف میں شامل ہے۔ فوج کے ڈپٹی کوآرڈینیٹر ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے عصر حاضر میں جنگوں میں الیکٹرانک جنگ کی اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی فوج نے الیکٹرانک جنگ کے لیے لازمی انفراسٹرکچر تیار کر لیا ہے اور فوج کے مختلف یونٹ ان مشقوں کے دوران بھرپور الیکٹرانک جنگ کی طرف دو طرفہ سگنلوں کی معلومات جمع کرنے کے علاوہ طے شدہ حربی کاروائیاں بھی انجام دیں گے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن نے یمن کے خلاف بندشوں اور معاشرے کے خاتمے اور جنگ بندی کے قیام کے لیے بروئے کار لائی جانے والی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے ٹویٹ کیا ہے کہ یمن کے خلاف بندشوں اور محاصرے کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے بروئے کار لائی جانے والی کوششوں کا یمن کی جانب سے خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ یمن کی جانب سے اس موقف کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے اور الحدیدہ بندرگاہ کے خلاف پابندیوں میں نرمی اور فائر بندی کے نفاذ نیز دونوں فریقوں کے درمیان سیاسی عمل کے دوبارہ آغاز کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا گیا اور یمن کے مستعفی حکومت کے اراکین کے ساتھ صلاح و مشورے کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی مارٹن گرفتھس سعودی عرب کے دورے پر پہنچے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے اس سلسلے میں کہا کہ امید کی جاتی ہے کہ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی صنعاء کے بین الاقوامی اڈے اور الحدیدہ بندرگاہ کے محاصرے میں اور نرمی یا خاتمے اور اس طرح فائر بندی کے قیام نیز دونوں فریقوں کے درمیان سیاسی عمل کے دوبارہ آغاز کے لیے ایک منصوبہ پیش اور یمن کی مستعفی حکومت کے اراکین کے ساتھ صلاح مشورے اور اس بارے میں یمن کے حکام اور مستعفی حکومت کے اراکین نیز سعودی عرب سے جلد ہی گفتگو شروع کر دیں گے۔ شام کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ صدارتی انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ شام کے نائب وزیر داخلہ ناصر دیم نے صحافیوں کو بتایا کہ صدارتی انتخابات کے موقع پر پولنگ اسٹیشنوں کی حفاظت کے لیے خصوصی سیکیورٹی دستوں کو تعینات کیا جا رہا ہے، جبکہ پولیس اور سیکیورٹی فورس کو مکمل طور پر چوکسی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخاباتی عمل مکمل ہونے کے بعد سیکیورٹی کا عملہ بیلٹ بکسوں کو رائے شماری کے مراکز منتقل کرے گا، جہاں انتخابات کے لیے قائم عدالتی کمیٹی کے ارکان کی نگرانی میں ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ شام کے صدارتی انتخابات بدھ 26 مئی کو کرائے جائیں گے۔ انتخابات میں موجودہ صدر بشار اسد سمیت 3 امیدوار میدان میں ہیں۔ سن 2011 میں بین الاقوامی سازشوں اور تکفیری دہشت گردی کے آغاز کے بعد سے شام میں ہونے والے یہ دوسرے صدارتی انتخابات ہیں۔ فلسطین کے قومی اور اسلامی گروہوں نے رام اللہ میں فلسطین کے پرچم تلے عوامی اور استقامتی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کرنے پر زور دیا ہے، جبکہ صہیونی فوجیوں نے ایک اور نوجوان فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ فلسطین کے قومی اور اسلامی گروہوں نے رام اللہ میں اپنی ایک نشست میں آئندہ جمعے کو یوم غضب منانے کا اعلان کیا ہے۔ ان فلسطینی گروہوں نے اپنی نشست کے اختتام پر ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی مصنوعات کے بائیکاٹ اور اس غیر قانونی حکومت کے لیے امریکی حمایت کی مخالفت میں مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس بیان میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں فلسطین کی تحریک استقامت اور فلسطینی قوم کی کامیابی سے مسئلہ فلسطین عالمی برادری کے ایجنڈے میں سر فہرست قرار پا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے کہ غاصب صہیونیوں کے حملوں اور جارحیتوں سے فلسطینی عوام کی مزاحمت اور استقامت سے متعلق عزم و ارادے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دنیا سنا فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے نائب سربراہ ابو موسیٰ، معاف کیجیے گا، موسیٰ ابو مرزوک نے بیت المقدس کے شہریوں سے اپیل کیا ہے کہ اسے انہیں فوجیوں اور غاصب سے انہیں انتہا پسندوں کی جارحیتوں کا جواب دینے کے لیے صحن البراق میں نماز ادا کریں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ صحن البراق مبارک مسجد الاقصیٰ کا ہی حصہ ہے، جہاں المغاربہ اور البراق کے نام سے دو مساجد موجود ہیں، اور مقبوضہ فلسطین میں مسلمانوں کے قبلہ اول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے مقام کا دفاع خداوند عالم کی جانب سے ایک پر افتخار نعمت ہے۔ اس لیے صحن البراق اور اس میں نماز کی ادائیگی کو فراموش نہیں کیا جانا چاہیے، اور غاصب صہیونیوں کے لیے یہی بہترین جواب بھی ہوگا۔ دوسری جانب غاصب صہیونی فوج کے خفیہ اہلکاروں نے غرب اردن میں وحشیانہ جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ صہیونی حکومت کی خفیہ فورس کے اہلکاروں نے منگل کے روز شہر رام اللہ میں احمد جمیل الفاظ نامی ایک فلسطینی کو فائرنگ کا نشانہ بنایا، جس میں وہ شہید ہو گیا۔ حکومت پاکستان نے امریکہ کو پاکستانی سرزمین کے استعمال کی اجازت دینے کے حوالے سے میڈیا میں زیر گردش خبروں کی تردید کی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اس ملک کے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چوہدری نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکی فوج یا فضائیہ کو کوئی اڈا نہیں دیا اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جاری قیاس آرائیاں بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہیں اور ان سے گریز کرنا چاہیے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ سن 2001 کے بعد سے پاکستان اور امریکہ کے مابین فضائی مواصلات اور گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشنز کے لیے تعاون کا فریم ورک طے ہے اور اس سلسلے میں کوئی نیا معاہدہ نہیں کیا گیا۔ واضح ہے کہ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے امریکی فوج کو فضائی حدود کے استعمال اور زمینی حدود تک رسائی دے دی تاکہ وہ افغانستان میں اپنی موجودگی کو یقینی بنا سکے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے مستقبل کی حمایت اور اس حوالے سے کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ امن کے قیام کے لیے ہم افغانستان سے اپنی بات چیت جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب واشنگٹن میں موجود سفارتی ذرائع نے ڈان کو بتایا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کو افغانستان میں اس کی فوجی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ فضائی حدود کے استعمال اور زمینی رسائی دی ہے اور یہ سلسلہ جاری رکھے گا۔ یاد رہے کہ یہ خبر ایسے موقع پر منظر عام پر آئی ہے جب امریکہ اور نیٹو کے اتحادی افواج آئندہ چند ماہ کے دوران افغانستان سے مکمل طور پر نکلنے والی ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم نے ملک میں متوسط اور درمیانی درجے کی صنعتوں کے فروغ اور نوجوانوں کو جدید ترین ٹیکنالوجیوں کی تربیت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ملک بھر کے نوجوانوں کے نام اپنے خصوصی پیغام میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت نے نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے دو خصوصی منصوبے شروع کیے ہیں، جس سے استفادہ کر کے وہ اپنے آپ کو اور ملک کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں میں روزگار کی مشکلات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ساری دنیا میں روزگار نجی شعبے میں ملتا ہے یا لوگ خود اپنے کاروبار شروع کرتے ہیں، یعنی درمیانے اور متوسط صنعتیں جنہیں اسٹارٹ اپ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے دوسرے منصوبے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اسکولز ایجوکیشن پروگرام کے ذریعے 1,70,000 اسکالرشپ دے رہی ہے، جن میں سے 50,000 ایسی اسکالرشپ ہیں جو صرف جدید ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ جیسے شعبوں کے لیے دی جائیں گی۔ ہندوستان میں گزشتہ 45 روز کے بعد پہلی مرتبہ کرونا کے نئے معاملات 2,00,000 سے کم ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے پھیلاؤ میں کمی آئی ہے اور 45 روز بعد پہلی مرتبہ 2,00,000 سے کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 1,96,000 کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں 3,511 مریض کرونا سے جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اور سمن، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے، اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل، اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام امیر۔ کلام امیر کے بعد آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، نہج البلاغہ کے مخصوص پروگرام کلام امیر کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، نہج البلاغہ کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام جاری و ساری ہے، اس میں جو گفتگو ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے پہلے حصے میں خطبات کے حوالے سے ہوتی ہے، جو خطبات ہیں، اور دوسرے حصے میں مکتوبات، اور اسی طریقے سے تیسرے حصے میں حکم کے حوالے سے۔ جو خطبہ اس سے پہلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، وہ مولائے کائنات کا وہ خطبہ تھا کہ جو نہج البلاغہ میں چوتھے نمبر کا خطبہ کہلاتا ہے اس ترتیب کے ساتھ. آج جو خطبہ ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے. یہ نہایت ہی حساس وقت تھا مولائے کائنات کے لیے, اس لیے کہ آپ دیکھیے ہر طرف سے مشکلات تھی, تمام جو ہیں وہ شکوک و شبہات میں گرفتار تھے. کچھ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے, لیکن کچھ مولائے کائنات کی ہر چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. کچھ ابن, یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابو سفیان جیسے بھی تھے کہ جو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور فتنہ پھیلانا چاہتے تھے, اور مولائے کائنات کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ جو ہیں مثلا فلاں جو ہے وہ اس نے غصب کر لیا ہے خلافت کو, آپ کیوں نہیں جاتے اور اپنے حق کو کیوں نہیں لے لیتے. لیکن مولائے کائنات نے اس کی نیت کو سمجھتے ہوئے یہ کہہ کر خاموش کیا کہ تم کب سے دین کے جو ہے وہ حامی ہو گئے اور کب سے تمہیں اسلام سے ہمدردی ہو گئی. تو ناظرین یہ جو یہ خطبہ ہے جو حضور کے انتقال کے بعد, حضور کے وصال کے بعد مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا, اس میں اسی چیز کا جواب دیا ہے کہ دیکھو وہاں کون سی مشکلات تھی اور میں نے کیوں خاموشی اختیار کی, اور سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اسلام جو ابھی یعنی ایک نو نہال کے مانند ہے, جو ابھی تازہ یعنی رونما ہوا ایک چھوٹے سے پودے کے مانند ہے, اگر اس حکمت عملی کو نہ اپنایا جاتا تو وہ یہیں پر ختم ہو کے رہ جاتا, جیسا کہ دشمن چاہتے بھی یہی تھے. تو مولائے کائنات نے یہاں پر اسی چیز کو جواب دیا ہے اور اس موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں. اس کی وضاحت فرمائیں گے جناب مولانا سید احتشام رضوی صاحب قبلہ, آپ ہمارے ساتھ رہیں, ان کے ساتھ مل کر اس خطبے کی شرح دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن خطبۃ لہو علیہ السلام لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخاطبہ العباس وابو سفیان بن حرب فنن یبایع لہو بالخلافہ. یہ نہج البلاغہ کا پانچواں خطبہ ہے جسے مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ نے پیغمبر کی وفات کے بعد دیا ہے. درحقیقت یہ خطبہ سقیفہ بنی سائدہ کے بعد آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے, جب ابو سفیان اور عباس بن عبد المطلب آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ آپ بیعت کے لیے کھڑے ہوں, آپ لوگوں سے اپنی بیعت لیں. اس وقت آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور ابو سفیان کو اس کی سازش کی طرف متوجہ کیا. ظاہر ہے کہ ابو سفیان نے عباس بن عبد المطلب سے جا کر یہ کہا کہ دیکھو تم پیغمبر کے چچا ہو, علی ابن ابی طالب کا یہ حق ہے کہ وہ لوگوں سے بیعت لیں. سقیفہ بنی سائدہ میں جس کی بیعت کی گئی ہے یہ بیعت کا اہل نہیں ہے, ہم اس قبیلے کی پیروی نہیں کر سکتے, لہٰذا چلو چل کے علی ابن ابی طالب سے کہیں کہ وہ لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کریں اور ہم ان کی نصرت کریں گے, ہم ان کی مدد کریں گے. جب یہ لوگ آئے مولا کے پاس تو مولا نے ارشاد فرمایا اور ان الفاظ سے خطبے کا آغاز ہوا, ایوہ الناس, اے لوگو. اس کے معنی یہ ہیں کہ صرف ابو سفیان اور عباس بن عبد المطلب یہ دونوں نہیں آئے تھے, بلکہ اس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جو آپ کے سامنے آ کر کھڑے تھے اور آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی بیعت کا اعلان کیجئے, آپ بیعت لیجئے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اس وقت مولا نے لوگوں کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ یہ فتنہ و فساد جو اٹھا ہے, اس فتنہ و فساد سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ تم نجات کی کشتی کا سہارا لو. یہ فتنے کی جو موجیں اٹھی ہیں, یہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر و مباحات کر رہے ہیں, یہ جو نفرتوں کا بازار گرم ہو رہا ہے, ان تمام فتنوں کی کشتیوں کو, ان فتنوں کی موجوں کو توڑنے کے لیے تم نجات کے سفینے کا سہارا لو, اور وہ نجات کا سفینہ ہم اہل بیت اطہار ہیں. پیغمبر نے ہمارے لیے فرمایا ہے, مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ النوح, من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا. لہذا میں علی چونکہ کشتی نجات ہوں, سفینہ نجات ہوں, لہذا تم لوگ میری اطاعت کرو, جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مانو. یہ قیام کا وقت نہیں ہے, یہ بیعت لینے کا وقت نہیں ہے, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ ساتھ دینے والے نہیں ہیں. میں جانتا ہوں کہ اس وقت اگر میں قیام کروں گا تو میرا قیام قیام بیجا ہوگا. کسی بھی انقلابی تحریک کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ قیام کرنے والا حالات کا تجزیہ کر لے. مولا فرماتے ہیں اس وقت انسان قیام کرے جب اسے یار و مددگار مل جائیں, انسان اس وقت اپنے حق کے لیے اٹھے جب اسے ناصر و مددگار مل جائیں, ورنہ اگر ناصر و مددگار نہ ہو تو انسان کو قیام نہیں کرنا چاہیے بلکہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے. لہٰذا چونکہ میرے ناصر و مددگار نہیں ہیں, سوائے میرے اہل بیت کے میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, صرف چند افراد ہیں جو میرا ساتھ دینے والے ہیں, میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنے اہل بیت کو میں ان خطرات میں ڈالوں. جب موقع آئے گا تو اس وقت میں اپنے حق کے لیے قیام کروں گا, لیکن یہ میرے قیام کا موقع نہیں ہے. یہی وجہ ہے ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ جس وقت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا, یا علی آپ نے اپنے حق کے لیے کیوں نہیں قیام کیا, آپ اپنے حق کے لیے کیوں نہیں قیام کرتے؟ مولا کائنات نے صدیقہ طاہرہ کو جو جواب دیا اس سے امت اسلامیہ کو سمجھا دیا. کہا, اے فاطمہ, یہ اذان کی آواز جو آ رہی ہے, یہ مؤذن جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے, اگر میں اپنے حق کے لیے قیام کروں گا تو یہ آواز جو ہے فضا میں پھر نہ گونجے گی.
ناظرین, آپ نے پروگرام کے اس حصے کو دیکھا کہ جس میں مولا کائنات کے خطبے کی تشریح فرما رہے تھے اور شرف فرما رہے تھے ہمارے مہمان. ناظرین, جو پروگرام کا ہمارا یہ حصہ ہے اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکتوبات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, اور آج بھی جس نامے پر گفتگو ہوگی وہ بھی حضرت ام المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی نامہ ہے کہ جو آپ نے جنگ جمل سے پہلے جس وقت انہوں نے حملہ کیا, جو باغی تھے انہوں نے حملہ کیا بصرے کے اوپر اور عثمان ابن حنیف کے یعنی جو ہے ظلم کیا عثمان ابن حنیف کے اوپر, جیسا کہ یہ گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں یہاں پر بیان کیا گیا. تو اس کے بعد مولا کائنات نے جو لکھا ہے, دیکھیے یہ جو افراد تھے آپ جانتے ہیں کہ یہ یعنی خود مسلمانوں کا ایک حصہ تھا, لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے بغاوت کی اور ایک مقام پر جمع ہو گئے, اور یہ وہ افراد تھے کہ مثلا جیسے اس میں طلحہ تھے اور زبیر تھے, ابتدا ہی سے یہ مولا کائنات ان سے مطمئن نہیں تھے, اس لیے کہ کئی مقامات پر انہوں نے اس طرح کا وہ کیا ہے کہ جہاں یہ ظاہر کیا کہ ان کے اہداف کیا ہیں اور ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں, اور اسی کے نتیجے میں پھر یہ جنگ جو ہے رونما ہوتی ہے اور اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور مولا کائنات نے اس کے باوجود یعنی جب یہ جنگ ہو جاتی ہے تو وہ یعنی جو شرح صدر کا مظاہرہ کیا, اور آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی, حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ اس میں جو حضرت عائشہ ہیں ان کو کس طریقے سے کس احترام کے ساتھ مولا کائنات پھر مدینے پہنچاتے ہیں, اور اس عزت اور احترام کے ساتھ اپنے یعنی جبکہ وہ دشمنوں میں ان کا شمار ہو رہا تھا ان کو مدینے پہنچایا جاتا ہے. تو خیر مولا کائنات نے اس نامے میں عثمان ابن حنیف کو جو نکات لکھے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا بشیر احمد صاحب. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, نامے کے اس حصے کو مل کر اور اس کی شرح کو اپنے مہمان کے ساتھ دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ مولا فرماتے ہیں کہ اطاعت کے سائے میں آئے اور عصیان اور نافرمانی سے اجتناب کریں. اب جو گروہ جو باغی نافرمانی پہ اتر آئے تو مولا یہاں پہ ایک فرمان صادر کرتے، فرماتے کہ فنحد، نحد وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ حرکت کرنی ہوتی ہے، یعنی حرکت، لیکن عام حرکت کو نحد نہیں کہتے بلکہ اس حرکت کو کہتے ہیں، اس ایکشن اور عمل کو کہتے ہیں کہ جس میں جو جارحانہ ہو، جس میں ایک طرح کا عملہ کرنا ہو. تو مولا فرماتے ہیں کہ ان حد بمن اتاک الا من اساک، تو ایک کمانڈر ہے میری طرف سے، میرا والی ہے، میرا عامل ہے، اب اس کے خلاف تو حملہ کر، اس کے خلاف تیرا جارحانہ قدم ہونا چاہے جس نے تیری اطاعت نہیں کی. لیکن ہمراہی کن کی ہونی چاہیے؟ ہمراہ، اکیلا نہ کریں آپ، بلکہ جو تیری اطاعت کریں گے ان کی ہمراہی میں آپ یہ کام کریں. وستغن بمن انقاد معک ام من تقاعس عنک، اور یاد رکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ دو گروہ ہو چکے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر نا امیدی چھا جائے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ تم بے نیاز ہو، کن کے ذریعے سے؟ جن لوگوں نے تیری اطاعت کی ہے تم ان کے ذریعے سے بے نیاز ہو چکے ہو. کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے. تقاعس عنک، تقاعس کہتے ہیں اس حرکت کو جس میں عقب نشینی کی جاتی ہے، جس میں دوری اختیار کی جاتی ہے. کن لوگوں نے دوری اختیاری کی، عقب نشینی کی؟ ان لوگوں نے جو باغی ہو گئے تھے یا باغیوں کا ساتھ دے رہے تھے. تو مولا فرماتے دلداری دے رہے ہیں یہاں پہ، ہمت بڑھا رہے ہیں اپنے کمانڈروں کی، دیکھو تمہیں ان سے بے نیاز ہونا چاہیے، چونکہ تمہارے چاہنے والے ہیں، تیری اطاعت کرنے والے ہیں تم لوگوں کے، لہذا ان لوگوں سے دور رہیں. فَإِنَّ الْمُتَقَارِحَ مُغِيبُهُ خَيْرٌ مِّمَّا شَدِ، کیوں ایسا میں کہہ رہا ہوں کہ تم ان سے بے نیاز ہو؟ ان کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، چونکہ ان کے حاضر ہونے سے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ یہ سست عناصر ہیں، اور یہ سست عناصر جو اکراہ کی بنیاد پہ آئے، تیری اطاعت نہ کرے لیکن تو مجبور کرے اسے کہ وہ میدان جنگ میں آئے. میدان جنگ جو ہوتا ہے وہ استقامت کی جگہ ہوتی ہے، قربانی کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ قربانیوں کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. لیکن جس کو تو نے مجبور کیا ہے وہ کراہت کی بنیاد پہ آیا ہے، تو وہ اس قربانی کو پیش نہیں کر سکتا. لہذا اس کا نتیجہ برعکس ہوگا، ان کی سستی کی وجہ سے تیری لشکر میں جو تیری اطاعت گزار تھے ان میں بھی سستی آ جائے گی. لہذا ایسی صورت میں ان کا حاضر ہونا تیرے نفع میں نہیں ہے بلکہ تیرے اور تیری لشکر کے نقصان میں ہے، لہذا ان کو رہنے دے. مغیبو، لہذا فرماتے مغیبو خیر من مشہد، ان کا حاضر ہونا بہتر، ان کا غائب ہونا بہتر ہے کہ یہ حاضر ہو جائے تیری لشکر میں. چونکہ حاضر ہو گئے، چونکہ سست ہے، لہذا اس سستی کا اثر تیرے جو جیالے ہیں، جو بہادر ہیں، ان پہ بھی پڑے گا. وَقُعُودُهُ أَغْنَى مِنْ نُفُوذِ، اور ان کا قعود تمہیں بے نیاز کرے گا. ان کا قعود سے تم واقعا بے نیاز ہو، کیوں؟ چونکہ اگر یہ آئیں گے اور نہضت شروع کریں، نہض، نحوز کیوں فرمایا یہاں پہ؟ نحوز کے معنی ہے یعنی حرکت کرنا، یعنی قیام کرنا، اس لیے کہتے ہیں ہم نہضت. نہضت یعنی قیام، ایک وہ آئین جو قیام، یعنی ایک وہ تشکل جو قیام کرتا ہے. لہذا کہتے ہیں کہ، فرماتے ہیں مولا کہ دیکھو تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو رہنے دے، یہ گھروں میں بیٹھے رہے، یہ بس ہے ان کے لیے، اور ان کا گھروں میں رہنا ہی تیرے نفع میں ہے. اگر یہ آ گئے تو یہ منافقانہ رول اختیار کریں گے، سامنے تو آئیں گے لیکن پھر واپس پلٹیں گے، جیسے سورہ منافقوں، جیسے منافقین کا یہی رویہ رہا ہے. سورہ توبہ میں آیت نمبر 47 میں بھی اشارہ ہوتا ہے، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، یعنی اگر یہ منافقین تیرے ساتھ آ گئے تو تیرے لیے یہ صرف، یعنی یہ نبی پاک اکرم سے خطاب ہے، مومنین سے خطاب ہے، کہ اگر منافقین آپ لوگوں کے ساتھ آ گئے تو خبال ہی ہوگا تم لوگوں کے اندر، یعنی اضطراب، بے چینی بڑھے گی. چونکہ یہ تو چاہتے نہیں کہ جنگ ہو، یہ جنگوں میں شرکت نہیں کرنا چاہتے. وَلَعَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور یہ آئیں گے اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی منافقت کی وجہ سے یہ فتنہ برپا کریں گے. لہذا ان کا حاضر ہونا کسی بھی قیمت میں تمہارے نفع میں نہیں ہے. تم اس جماعت کو نہ دیکھو بلکہ اس کیفیت کو دیکھو، جو تیرے ساتھ ہے وہ تمہارے مطیع ہے، تیرے اطاعت گزار ہے، لہذا یہ کم تعداد ہی تمہیں کامیاب بنا دے گی. اس لیے چونکہ قرآن کا بھی یہ فرمان ہے اور قرآن کا بھی وعدہ ہے, کم من فئتن قلیلہ غلبت فئتن کثیرہ, لہذا کم تعداد, قلیل تعداد جو متی ہو, ثابت قدم ہو, انہی کا غلبہ ہوتا ہے, وہی کامیاب ہو جاتے ہیں, نہ کہ وہ اکثریت جو سست ہو, جو بالکل ناپسند کرتی ہو میدانی جنگ میں آنا.
ناظرین, پروگرام کے آپ نے اس حصے کو بھی دیکھا کہ جس میں ہمارے مہمان مکتوب نمبر 4 کے ایک حصے کو آپ کے سامنے, جو آخری حصہ تھا, اس کی شرح بیان فرما رہے تھے. ناظرین, اب جو یہ حصہ ہے, جو تیسرا حصہ ہے, اس میں ہم حکم کے حوالے سے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گفتگو کرتے ہیں, اور ہر حکمت کی طرح آج بھی جو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, دیکھیں یہ درواقع جو دوسری حکمت ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے گزشتہ پروگرام میں بیان کیا گیا, اور دوسرا انشاءاللہ یہاں پر بیان کیا جائے گا. یہاں ایک اہم نقطے کی طرف مولا کائنات نے اشارہ فرمایا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو انسان کی زبان ہے, بظاہر یہ بہت چھوٹی سی ہے, لیکن اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں. جب انسان کی زبان اس کے اوپر حاکم ہو جاتی ہے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. ایک بادشاہ کا واقعہ مشہور ہے, اس نے اپنے باورچی سے کہا کہ جو, یعنی ایک جائز جانور کے بدن میں جو سب سے اچھی چیز ہے اس کو بنا کر لائے. تو وہ انسان زبان بنا کر لے کے آیا. اس کے بعد دوسرے دن اس نے کہا کہ جو اس کے بدن میں سب سے بری چیز ہے اس کو بنا کر لائے. انسان, وہ جو باورچی تھا, پھر وہ زبان بنا کر لایا. تو بادشاہ کو بہت تعجب ہوا. اس نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ سب سے اچھی چیز بنا کر لاؤ تب بھی زبان لے کے آئے, جب کہا کہ سب سے بری چیز بنا کر لاؤ تب بھی زبان بنا کر لائے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا, بادشاہ سلامت, یہ انسان کی زبان ہی ہے کہ وہ چاہے تو انسان کو سب سے اچھا بنا سکتی ہے, اگر یہ زبان چاہے تو دو مومنوں کے درمیان اختلاف کو ختم کر سکتی ہے, اور اگر یہی زبان چاہے تو دو آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے والے مومنین کے درمیان, دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ایجاد کر سکتی ہے, اور دونوں, یعنی ان میں جو ہے جھگڑا کرا سکتی ہے. یہی زبان جو ہے صلح کرا سکتی ہے, اور یہی زبان جو ہے انسان کی جنگ کرا سکتی ہے. اس بہت اہم نقطے کی طرف ہمارے, یعنی مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے, اور اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں, اور اسی موضوع کے اوپر آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ گفتگو فرمائیں گے. بس ہمیں, یعنی گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے, اور جو یہ معارف ہیں ان کو غور سے سننا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کے اوپر عمل بھی کیا جائے, اس لیے کہ یہ چیزیں خالی سننے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. مولا کائنات نے ایک دوسرے مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے, لیکن احمق وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جو عقل مند ہے وہ پہلے سوچتا ہے اس کے بعد بولتا ہے, لیکن جو احمق ہے وہ پہلے بولتا ہے اس کے بعد سوچتا ہے. تو یہ تمام زبان کے اثرات ہیں. یعنی انسان کی جب زبان استعمال کرتا ہے تو واقعاً انسان پہلے سوچے اس کے بعد گفتگو کرے کہ آیا اس کے شایان شان ہے یا اس کے شایان شان نہیں ہے, اس سے فائدہ ہے یا نقصان ہے. تو آج آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس حکمت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا سکندر تقوی صاحب قبلہ. تو ہمارے ساتھ رہیں, مل کر اپنے مہمان کی گفتگو دیکھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی علیہ السلام, ورضی بالذل من کشف ذرہ وہانت علیہ نفسہ من امر علیہ لسانہ. حضرت امیر علیہ السلام اس حکمت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ورضی بالذل من کشف ذرہ. حکمت دوم کا ایک حصہ اس سے پہلے والے پروگرام میں بیان ہو چکا ہے, اور اس کے آگے حضرت امیر اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی اپنی پریشانیوں کو دوسروں کے پاس جا کر ظاہر کیا تو رضی بالذل, تو اس نے اپنی ذلت پر رضایت ظاہر کی ہے. یعنی اگر کوئی جاتا ہے کسی دوسرے کے پاس اپنی پریشانیوں کو بیان کر دیتا ہے تو وہ کانہو ذلیل ہو گیا ہے, اور وہ راضی ہو گیا ہے اس بات پر کہ اس کو ذلیل اور رسوا دیکھا جائے۔ یہ دوسرے کون ہیں؟ یقیناً کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے سامنے جا کر ہم اپنی پریشانیوں کو بیان کر سکتے ہیں؟ تو حضرت امیر کا جواب ہوگا کہ ہاں، اگر انسان کو اپنی پریشانیاں بیان کرنی ہیں تو اس ذات کے سامنے جا کے بیان کرے کہ جس ذات کے پاس وہ تمام قدرت ہے، وہ تمام پاور ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی پریشانیوں کو وہ دور کر سکتا ہے، اور وہ ذات ذات اللہ تعالی ہے۔ یعنی انسان کو اگر اپنی پریشانیاں بیان کرنی ہیں تو وہ اگر اپنے ہی جیسے کسی اور شخص کے پاس جا کر بیان کرے گا تو یا تو وہ شخص اس کا دوست ہے یا وہ شخص اس کا دشمن ہے۔ اگر وہ شخص اس کا دوست ہے تو وہ آپ کی پریشانیاں سننے کے بعد وہ بھی پریشان ہو جائے گا، لیکن اگر وہ دشمن ہے تو وہ آپ کی پریشانیاں سن کر اور خوش ہو جائے گا۔ لیکن آپ کے سامنے ایک ایسی ذات ہے کہ جو آپ کے تمام تر گناہوں کے باوجود، کہ جو انسان کی تمام تر خطاؤں کے باوجود بھی وہ ذات یہ کہتی ہے کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، کہ اس ذات کی رحمت ہمیشہ مقدم رہتی، اس ذات کا جو غضب ہے وہ ایک دم آخری مراحل میں رہتا ہے کہ جہاں پر کوئی اور آپشن نہیں بچتا ہے انسان کے لیے۔ تو لہٰذا اس ذات کے سامنے جا کر اگر ہم اپنی پریشانیوں کو بیان کریں تو کتنا بہتر رہے گا۔ تو اس چیز کی طرف مولا امیر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ رضی بالذل، اس شخص نے اپنی ذلت پر رضایت ظاہر کی ہے کہ جو من کشف الضرہ، کہ جس نے جا کر اپنی پریشانیوں کو ظاہر کیا ہے لوگوں کے سامنے۔ وحانت علیہ نفسہ من امر علیہا لسانہ، یہاں پر حضرت امیر علیہ السلام آ کر زبان کی مذمت میں ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حانت علیہ نفسہ، اس شخص کے اوپر اپنا ہی نفس پست ہو جاتا ہے کہ جس نے اپنی زبان کو اپنا امیر قرار دے دیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنی عقل کو اپنا امیر قرار دیتا ہے، امیر یہاں پر حاکم کے معنی میں، یعنی انسان کو زندگی میں جو کام کرنا ہے، جس چیز کو وہ اپنا گورننگ پاور دے رہا ہے، وہ یا تو اس کی عقل ہے اور اس کی روح ہے یا اس کی زبان ہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ پہلے کون سی چیز چل رہی ہے، پہلے اس کی عقل چل رہی ہے پھر زبان پر کوئی کلمہ جاری ہو رہا ہے، یا پہلے اس کی زبان چل رہی ہے اور اس کے بعد وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کیا بول دیا۔ حضرت امیر کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنی باغ ڈور، اپنی زندگی کی باغ ڈور اپنی زبان کے ہاتھ میں دے دی، اس نے اپنی ہی توہین کی ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو پست، ذلیل، خار، رسوا کر دیا ہے۔ زبان کی مذمت میں یقیناً بہت سی حدیثیں اور بھی ہیں، مثال کے طور پہ ایک حدیث کے اندر سلامت الانسان فی حفظ اللسان ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کا سالم رہنا، انسان کی جو سلامتی ہے وہ انسان کی زبان کو محفوظ کرنے میں ہے۔ اور مختلف لوگوں نے اسی حدیث کو مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جب تک کہ انسان کی زبان چھپی رہتی ہے تب تک کہ اس کی اچھائیاں اور برائیاں سب چھپی رہتی ہیں، لیکن اگر یہ زبان سامنے آتی ہے تو انسان کے سارے عیب، سارے ہنر، وہ سب کچھ سامنے آ جایا کرتے ہیں۔ تو کتنا بہتر ہوگا کہ اگر ہم مولا علی علیہ السلام کی تأسی میں، ان کی اقتداء میں آ کر اپنی زبان کو ہمیشہ اپنی عقل کے پیچھے رکھیں، پہلے سوچیں پھر کچھ بات کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے پھر ہمیں توفیق دی کہ اس پروگرام کو بھی ہم نے اختتام تک پہنچایا ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو تین حصے تھے، یعنی پہلا خطبات کا، پھر اسی طریقے سے دوسرا مکتوبات کا اور تیسرا حکم کا، تینوں میں کتنے اہم مطالب ہمارے مہمانوں نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ بس خداوند متعال سے دعا یہی ہے کہ وہ ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اگر عمل نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم جو ہے وہ عمل کے ساتھ نتیجہ دیتا ہے، اور اگر علم ہو لیکن انسان کے پاس عمل نہ ہو تو اس کے لیے بڑی مشکلات جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ علم جہاں مشکل کشا ہے وہاں مشکل ساز بھی ہے۔ اگر انسان کے پاس علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے تو اس صورت میں انسان کا علم اس کو نجات دے گا, اور انسان کا جو علم ہے وہ اس کو ظاہر ہے اس کی مشکلات کو حل کرے گا. لیکن انسان کے پاس اگر علم کا تو ایک خزانہ ہو لیکن بالکل عمل نہ ہو تو اس علم کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, چونکہ اس نے صرف علم حاصل کیا ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا. تو یہ علم ایسا ہے جو انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا, بلکہ اسی علم کے لیے کہا گیا ہے کہ العلم حجاب الاکبر. علم جو معرفت کا ذریعہ بنتا ہے یہ انسان کے لیے سب سے بڑے حجاب کا سبب بھی بنتا ہے, اس لیے کہ انسان علم تو حاصل کرتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. لیکن انسان جب علم حاصل کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے تو پھر انسان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے, اس کی مادی اور معنوی جو نگاہیں ہیں وہ کھل جاتی ہیں. پھر وہ خالی ان مادی نگاہوں سے نہیں دیکھتا بلکہ وہ دل کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. تو بس خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ جہاں ہم یہ فرامین اہل بیت اور حضرت ام المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو یہاں پر سن رہے ہیں اور ان کا علم حاصل کر رہے ہیں تو ہم ان کے مطابق عمل بھی کریں. ناظرین, آپ کے بہت شکر گزار ہیں, پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.